الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ و بارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درد و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. سورۃ الاعراف میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان منقبت کے حوالے سے آیت نمبر 158 کے ضمن میں ہم دو درس قرآن سے اس کی وضاحت اور اس کی تصریح آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے. آیت نمبر 157 کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب الحبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نو صفات کو ذکر فرمایا، اور اب آیت نمبر 158 کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی صفات کی اہمیت اور آپ کی تمام تر اصلی صفات کو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. میں نے گزشتہ درس قرآن میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سورۃ الاعراف مکی سورت ہے، اور مکی سورت کے مضامین جس نوعیت کے متحمل ہوتے ہیں وہ توحید ہے، اور قیامت کے وقوع کے حوالے سے اور قیامت کے قیام کے حوالے سے وہ دلائل مہیا کیے جاتے ہیں. لیکن سورۃ الاعراف کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اور اتنی تفصیل کے ساتھ، اتنے شرح و بسط کے ساتھ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی صفات کو ذکر کیا جا رہا ہے، تو اس کا جواب جو ایک ذہن میں آتا ہے قرآن کے مضامین کو دیکھنے کے بعد وہ یہ ہے کہ سورۃ الاعراف یا دیگر مکی صورتیں وہ قرآن کا سب سے پہلا تعارف ہے، کیونکہ قرآن کے نزول کا زمانہ مکے کا زمانہ ہے اور قرآن مکہ مکرمہ میں نازل ہونا شروع ہوا ہے. لہذا قرآن مجید برہان رشید سے جو تمسک کرتا ہے، جو شاگرد ہے قرآن کا، اس کے ذہن میں ضرور یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مکی صورتوں کے اندر کثرت سے جہاں توحید کی آیتوں کا ذکر ہے، جہاں وقوع قیامت کا ذکر ہے، وہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو اس قدر تفصیل کے ساتھ کیوں ذکر کیا گیا؟ تو اس کا ایک جواب جو قرآن کی ان آیات کے تلاوت سے ذہن و دماغ کے اندر اترتا ہے وہ یہ ہے کہ نزول قرآن کا زمانہ مکہ کا ہے اور دور مکہ کا ہے. قرآن کی پہلی آیتیں جو اترنا شروع ہوئی وہ مکہ میں اتری، قرآن کا تعارف مکے میں ہوا، تو وہ ضروری نظریات اور عقائد جو اسلام کے ساتھ تھے اس کا نزول بھی مکہ مکرمہ کے اندر کیا گیا. ہاں، یہ ضرور ہے کہ مکہ کے اندر نازل ہونے والی آیات جو اس ماحول کے لیے درکار تھی وہ توحید ہی سے متعلق ہونی چاہیے، اس لیے کہ سامنے کا طبقہ توحید کا منکر ہے، جب اللہ ہی کو نہیں مانتا تو وہ نبی کو کہاں سے مانے گا، اور عقل بھی یہی چاہتی ہے کہ مدینہ منورہ میں آیات توحید سے زیادہ آیات رسالت کا نزول ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہاں پر اہل کتاب ہیں جو خدا کی وجود کے قائل ہیں، وہ نبی پاک کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں، تو لہذا جہاں پر جس قسم کی ضرورت ہو آیت کا نزول اسی اعتبار سے ہونا چاہیے، یہ عقل کا ایک تقاضا ہے، یعنی مکے کے اندر توحید کی ضرورت ہے، لوگ سرے سے خدا کے منکر ہیں، تو چاہیے یہ کہ وہاں پر آیات توحید ہی سے متعلق ہوں، اور مدینہ منورہ کے اندر ایسی قوم آباد یہود و نصارہ جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتی ہے، نبیوں کا ماننے والا کہتی ہے، اور خود کو قرآن کا، خود کو اللہ کا لاڈلا اور پیارا کہتی ہے، وہاں پر چاہیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت کو اجاگر کیا جائے، لیکن سورہ اعراف میں اس سے ہٹ کر کچھ کلام ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ جو تفصیل مدینے میں ذکر کی جانی تھی وہ تفصیل مکے میں ذکر کی جا رہی ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دو آیتیں، آیت نمبر 157 اور آیت نمبر 158 جو سورۃ الاعراف کی ہے، ان دونوں آیتوں کے اندر حضور کی جس زبردست انداز میں فضیلت بیان کی گئی ہے، اگر آپ مدنی سورتوں کو بھی پڑھیں گے تو ایسی فضیلت وہاں پر نظر نہیں آتی، اور جو قرآن کا مطالعہ کرنے والا ہے اس کی نظر میں یہ بات بالکل عیاں ہو جاتی ہے، یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ ایک آیت کے اندر 9 صفات، اور مدنی سورتوں کے اندر آپ دیکھیں گے تو ایک آیت کے اندر حضور کی ایک صفت، دو صفت، تین صفت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، لیکن یہ مکی صورت ہے، اور اس مکی صورت کے ہونے والے سے آپ سمجھ گئے ماحول کیا ہے، یعنی جہاں ضرورت جس کی تھی عقل یہ چاہتی تھی اس کو شرح بس سے بیان کیا جائے، تو جہاں پر مکے میں توحید کی ضرورت تھی تو توحید کو ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ رسالت کی اس قدر تفصیل کی ضرورت نہ تھی، لیکن اس کے باوجود ان دو آیات کے اندر اتنی کثرت کے ساتھ رسالت کے مضامین کو ذکر کیا گیا کہ ایک آیت جو آیت نمبر 157 ہے جو شروع ہو رہی ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی سے شروع ہوتی ہے اور اولئک هم المفلحون پر ختم ہوتی ہے، یہ طویل ایک آیت ہے، اور اس ایک آیت کے اندر حضور کے لیے ایک آیت کے اندر 9 صفات ذکر کی، اور ابھی وقفہ نہیں ہے، آیت نمبر 157 ختم ہوئی اور آیت نمبر 158 شروع ہو گئی، جیسے ہی اس سے متصل آیت شروع ہوئی اس میں بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کا ذکر ہوا، تو میں خود اپنے ان مضامین کو دیکھ کر تھوڑا ششدر ہوا، اور ذوق مطالعہ قرآن کے حوالے سے مجھے فکر یہ لاحق ہوئی کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، تو مدنی سورتوں کو بھی میں کثرت سے پھر تلاوت کرتا رہا، سورہ المائدہ کی میں نے تلاوت کی، کچھ آیات کی میں نے، سورۃ آل عمران کی کچھ تلاوت کی، اس کے بعد لوٹ کر پھر میں سورہ اعراف کی طرف آیا، تو رب کریم نے جو میرے دل میں بات اتاری وہ یہ ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ مکی سورتیں یقیناً توحید اور آخرت ہی کے ذکر پر ہونی چاہیے، لیکن عقل یہ بھی کہتی ہے کہ مکی سورتوں میں کیونکہ قرآن کا پہلا تعارف ہے، قرآن کی پہلی حیثیت کو واضح کیا جا رہا ہے، لہذا مکی سورتوں کا جو مضامین اور مکی سورتوں کا جو انداز ہے وہ تفصیل کا نہیں ہوا کرتا، وہ اصول کا ہوا کرتا ہے، اور اسی اصول کی تفصیل پھر آگے چل کر مدینہ منورہ میں کر دی جاتی ہے، تو دراصل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو 9 صفات بیان کیے گئے ہیں اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات کی تفصیل کو بیان کیا گیا ہے، تو اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ نبوت کا اصل تعارف ہے، اسی کی تفصیل پھر مدنی صورتوں میں آئی ہے، اسی کی تفصیل پھر اور صورتوں میں آئی ہے، تو پتا چلا کہ سورۃ الاعراف کی یہ آیت اپنے مضمون کے اعتبار سے نبوت کا اصل تعارف ہے، نبوت کی اصل بنیاد کو ذکر کیا جا رہا ہے، اور جو اس بنیاد کا منکر ہو جائے وہ سرے سے نبوت کا منکر ہے، چاہے وہ زبان سے کتنا بھی کلمہ پڑھتا رہے، چاہے وہ زبان سے اور ہاتھوں میں تسبیح لے کر چاہے جتنے دانے کلمہ طیبہ کے ورد کرتا رہے، جب تک اس کے لوازمات جو نبوت کے ہیں اصلاً اس کی طرف اگر ایمان نہ لایا اس کے تمام گوشوں کے تحت، تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھنے کے بعد اب آئیے وہ اصل چیز کیا ہے
جو یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے. فرمایا قل یا ایھا الناس, میں نے اس کی متعدد انداز میں تفسیر آپ کے سامنے کی ہے گزشتہ دو درس قرآنوں میں, اور آیت نمبر 157 کے تقریباً 6 درس قرآن کے اندر میں نے تقریباً 9 درس قرآنوں کے اندر آپ کی خدمت میں اس کے مختلف جہتیں پیش کی ہیں, تاکہ اس دریا رحمت کے جتنے گوشے ہیں ہر طرف جا کر ہم سیراب ہونے کی کوشش کریں. اب آئیے اس تناظر کے اندر کہ نبوت کا پہلا تعارف ہے, جو نبی ہوگا اس کے لیے یہ چیزیں ہوں گی, جو نبی ہوگا اس کے اندر یہ حیثیت ہوگی, یہ ذکر کرتے ہوئے بات آگے چل رہی ہے. فرما قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, یا حضور کی ایک اور اصلیت جو آیت نمبر 157 میں نہیں تھی, وہاں صرف رسول کہا تھا, وہاں صرف نبی کہا تھا, لیکن یہ نہیں بتایا کہ رسالت کیا ہے, نبوت کیا ہے, اس کی حد کیا ہے, اس کی وسعت کیا ہے. آیت نمبر 158 میں بتا دیا انی رسول اللہ الیکم جمیعا, لوگوں جو ہم اپنے محبوب کا ذکر کر رہے تو رسول کہہ کر, تو ایک سرسری تعارف ہم نے رسول کہہ کر تمہیں کر دیا, لیکن اس رسالت جو ہمارے مصطفیٰ کے ذات متعلق ہے اس کے لیے اصل رسول یہ ہے کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا, اس کی رسالت مطلق ہے, کلی ہے, وسیع ہے, عریض ہے, عام ہے. اب اس کی وضاحت یہاں پر آ رہی ہے. فرما انی رسول اللہ علیکم جمیعا, اے حبیب کہہ دیجئے کہ میں تمام خدائی کے لیے, تمام کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا. اس کی وسعت پر میں نے صحیح بخاری کی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر دی تھی کہ اوتی تو خمسن لم یعطہن احد قبلی, پانچ چیزیں مجھے وہ دی گئی جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی. اور حضور کی دار رسالت کے اندر تمام خلق موجود ہے, حضرت آدم سے پہلے کی دنیا اور وقوع قیامت کے بعد کی دنیا, تمام کو دامن رسالت مصطفیٰ نے اپنے احاطے اور آغوش میں لیا ہوا ہے. اس کے میں نے مختلف گوشے آپ کے سامنے کی, آج اسی کے ایک اور نظیر آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا, یہ کسی تفسیر میں لکھا ہوا نہیں ہے, لیکن یہ بار بار اس آیت کی تکرار اور تلاوت کے بعد منکشف ہوتا ہے, اور الحمدللہ بفضل تعالیٰ کوئی آیت اس کے انکار پر نہیں ہے بلکہ اس کی وضاحت پر ہے. اس ضمن میں آپ کی خدمت میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں. فرما قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا, محبوبہ فرمائیے کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے کسی خاص قصبے علاقے کے لیے نہیں, جس طرح حضرت عیسیٰ موسیٰ ابراہیم کو بھیجا تھا, اس کیفیت کے ساتھ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا. جمیعا آپ کی رسالت کو ہم نے عام کیا ہے, اور آپ کی رسالت کو اتنا عام کیا ہے کہ آپ کی رسالت میں ہم نے ساری کائنات کو ڈال دیا ہے. جہاں یہ شجر حجر آپ کی امتی ہیں, جہاں یہ برق و شجر آپ کی امتی ہیں, جہاں پر یہ سارے انسان آپ کے امتی ہیں, وہی موسیٰ بھی آپ کا امتی ہے, عیسیٰ بھی آپ کا امتی ہے, آدم بھی آپ کا امتی ہے, نوح بھی آپ کا امتی ہے. تو فرمایا یہ وسعت ہم نے آپ کو دی ہے اور آپ کے نام کے غلبے کو دی ہے کہ ساری کائنات آپ ہی کا کلمہ سلن پڑتی ہے. جن جن کو ہم نے ہادی و مہدی بنا کر بھیجا, چاہے وہ آدم ہو, نوح ہو, ابراہیم ہو, عیسیٰ ہو, جو بھی ہو, ان کا کلمہ یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور یہ کلمہ ہم نے ان کو دیا اس لیے تاکہ آپ کی رسالت کی عمومیت واضح ہو جائے. اب آگے ذکر فرمایا کہ کس نے آپ کو یہ رسالت کی عمومیت مرحمت فرمائی, تو اس کا استدلال اب اللہ کی قدرت سے کیا جا رہا ہے, اس کے اختیار سے کیا جا رہا ہے. فرمایا الذی ملک السماوات والارض, اسی رب نے مجھے تمام کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے جس کی زمین اور آسمان میں بادشاہی ہے. لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت, اور وہ ایک ہی ہے, اس کے علاوہ کوئی مستحق عبادت نہیں, وہی زندہ کرنے والا ہے اور وہی مارنے والا ہے. اب یہ رسالت کی عمومیت, اس کے بعد جس نے بنا کر بھیجا اس کا حوالہ دے دیا گیا. اب یہاں پر مین چیز بیان کی جا رہی ہے کہ نبی جو ہے تو رسالت بغیر معجزے کے متحقق نہیں ہوتی. رسالت کے لیے جو رسول ہے اس کے لیے اہل سنت و جماعت کا یہ اجماعی نظریہ ہے کہ رسالت معجزے کے ساتھ ہوگی. رسالت معجزے کے ساتھ, نبی اپنی رسالت کو ظاہر کرنے کے لیے معجزہ ضرور پیش کرے گا. یہ فرائض, یہ لوازم, یہ ضروریات نبوت میں سے ہے کہ نبی اپنی رسالت پر, اپنی نبوت پر معجزہ ضرور پیش کرے گا. اب دیکھیے, جب حضور, ہر نبی آیا اس نے اپنی نبوت پر معجزہ پیش کیا, ہر رسول آئے جو 313 یا 317 جتنے بھی ہیں انہوں نے اپنی نبوت پر, اپنی رسالت پر معجزے پیش کیے. اب جتنا بڑا نبی آیا اس کا معجزہ اتنا بڑا تھا, جتنا درجہ اوپر تھا اس کے معجزے کی دلیل بھی اتنی بڑی ہونی چاہیے تھی, کیونکہ جتنا رتبہ بڑا تھا اس رتبے کے اعتبار سے معجزہ ہونا چاہیے. تو جہاں پر سید عالم کو یہ کہہ دیا گیا کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا کہ آپ سب سے بڑے رسول ہیں، تو پھر آپ کے شاہ نشانی معجزہ ہونا چاہیے، پھر وہ معجزے کی وسعت اتنی ہو اور وہ معجزہ ایسا کرامت کا آسمان ہو کہ اس کے نیچے آدم کا معجزہ بھی پناہ لے رہا ہو، موسیٰ کا معجزہ بھی پناہ لے رہا ہو، عیسیٰ کا معجزہ بھی پناہ لے رہا ہو، اور ان تمام معجزوں کو جس نے اپنے دامن کرم میں لیا ہو وہ مصطفیٰ کا معجزہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. میری کہنے کا مقصد سمجھے آپ کہ جیسا رسول ہوگا، جیسی سطح ہوگی ویسا معجزہ ہوگا. لہذا عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے آپ ہیں، تو اگر عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی میں پھونک مار کر اللہ کے حکم سے پرزندہ کیے ہیں، تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کی ایک کڑی اور ایک گوشہ ہے، کیونکہ اصلا یہ سارے چیزیں حضور کے معجزات میں سے، کیونکہ ان کی نبوت بھی حضور کی نبوت کے ساتھ متعلق ہے، اور ان کی نبوت کا اجرا بھی جو ہے وہ حضور کی نبوت کے ساتھ متعلق ہے. وہ اجزائے نبوت ہے اور اصل نبوت ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ دیکھیے اس طرف ذکر کیا جا رہا ہے کہ اب ہمارا نبی جو انی رسول اللہ علیکم جمیعا کا تاج پہنا ہوا ہے اور اسے یہ اختیار دیا گیا ہے، تو اس کی نبوت پر دلیل کیا ہے؟ تو اب یہاں پر نبوت پر دلیل آتی ہے، اور تمام مفسرین نے ذکر کیا کہ سرکار کے سارے معجزات آپ کی نبوت پر دلیل ہی ہیں، لیکن اصلاً جو آپ کی نبوت پر دلیل ہے وہ کیا ہے؟ اب یہاں پر ذکر کیا جا رہا، فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ، یہ دلیل آ رہی ہے یہاں سے کہ پس ایمان لے آؤ اللہ پر، کون؟ جس کی زمین اور آسمان میں بادشاہی ہے، لاؤ اس پر ایمان، ورسولی ہی اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. کون ہے وہ رسول؟ فرمایا النبی، جو نبی ہیں، رسول نبی تو ہیں، ان کے رسول اور نبی ہونے پر دلیل کیا ہے؟ فرمایا الامیہ، یہ دلیل آ گئی، یہ حضور کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے الامی، کہ یہ جو رسول اعظم ہیں، جو انی رسول اللہ علیکم جمیعا کا سہرا پہنے ہوئے ہیں، ان کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو زندہ کر دیا، یہ ان کی نبوت کی دلیل، شفا دے دی یہ دلیل، حضرت موسیٰ نے ید بیضہ ظاہر کر دیا، یہ ان کی دلیل، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنا معاملہ دکھایا، یہ ان کی دلیل، حضرت ابراہیم نے اپنا معاملہ دکھایا، یہ ان کی دلیل. فرمایا ان کے معجزوں کو تو ہم نے ذکر کر دیا، لیکن ہمارے حبیب کا ایک معجزہ جو ان معجزات کو بھی اور اس سے بڑے سمندر کو بھی اپنے لیے، اپنے دامن میں لیے ہوئے اور چھپائے ہوئے ہے، وہ ایک ہی لفظ ہے الامیہ، کہ ہمارا رسول جس کا سب سے بڑا معجزہ ہے وہ معجزہ امی ہونا ہے. وہ کیا ہے؟ امی ہونا ہے. امی اسے کہتے ہیں، میں نے اس کی بارہا تشریح کی ہے، لیکن اس میں خاص نقطہ جو یہاں پر میں نے اس کو بطور دلیل کے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، وہ عرض یہ ہے کہ امی کہتے ہیں جس نے کسی کے سامنے زانو تلمس کو خم نہ کیا ہو، کسی کی شاگردی اختیار نہ کی ہو، کسی سے پڑھا نہ ہو. امی دو قسم کے ہیں، میں حضور سے ہٹ کر یہاں پر امی کا معنی کرنا چاہ رہا ہوں، سرکار کی ذات مراد نہیں یہاں پر. اب میں جو ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ امی کا معنی ہوئے جو ان پڑھ ہے، جسے کچھ آتا جاتا نہیں، جسے کچھ آتا جاتا نہیں، تو یہ ایک عام معنی ہے. لیکن جو حضور کو امی کہا گیا، تو اس میں یہ معنی نہیں کیا جائے گا کہ حضور کو آتا جاتا نہیں، بلکہ اس کا معنی یہ ہوگا کہ کسی دنیاوی استاذ کے سامنے آپ نے زانو تلمس کو خم نہیں کیا، اور کسی دنیاوی استاذ سے، کسی استاذ سے کسب علم کیے بغیر علم اولین اور آخرین اللہ نے اپنی فضل سے عطا فرما دی. تو پتا چلا کہ اگر کوئی اور ان پڑھ ہو، اور کوئی اور شخص ہو جس نے کسی سے کچھ پڑھا نہیں، تو یہ اس کے لیے عیب ہے، یہ اس کی جہالت ہے. لیکن مصطفیٰ نے بغیر کسی کے پڑھے اللہ نے آپ کو اپنا تلمیز بنا کر علم اولین اور آخرین عطا فرما دیا، یہ آپ کا معجزہ ہے. جس طرح دیکھیں، اگر کسی آدمی کو یہ کہے تم تو بڑے متکبر ہو، تو وہ خوش ہوگا ناراض ہوگا؟ بولیں ناراض ہوگا نا. بڑے سے بڑے بزرگ ہو اگر ان سے کہہ دیا جائے حضرت آپ تو بڑے متکبر ہیں، تو وہ ناراض ہو جائیں گے. کسی عام شخص کو بھی آپ کہیں گے آپ تو بڑے متکبر ہیں، ناراض ہو جائیں گے، لیکن اللہ کو کہو گے تو خوش ہوگا. اللہ کو اگر آپ متکبر کہیں گے تو وہ خوش ہوتا ہے، اور کسی انسان کو اگر آپ متکبر کہیں تو وہ ناراض ہو جائے گا. اس لیے کہ یہ صفت بالکل اس تناظر میں آ جائے کہ متکبر اگر غیر پر کہا جائے تو عیب ہے، خدا کے لیے کہا جائے تو فضیلت ہے. تو یوں ہی سمجھیے کہ امی ہونا کسی غیر کو کہا جائے تو عیب ہے، مصطفیٰ کو کہا جائے تو فضیلت ہے. اس لیے کہ بڑائی کا مستحق وہی ہے، اس لیے اس کے لیے فضیلت ہے اللہ کے لیے. تکبر، کبر، بڑائی، تو بڑائی کا مستحق وہی ہے، اس لیے اس کو متکبر اور بڑا کہنا فضیلت ہے. اور جو انسان اس کی فضل سے پیدا ہوا ہے، اس کی عطا سے پیدا ہوا ہے، اس میں کہاں سے بڑائی آئی؟ اس کو یہ کہنا یقیناً یہ عیب ہے اور یہ بہت بری بات ہے، اس لیے کہ بڑائی رب کے لیے ہے. تو جس کا جو مقام ہو وہ دینا وہ فضیلت ہے. تو رب کو بڑا کہنا فضیلت، انسان کو بڑا کہنا عیب. تو اسی طرح کسی عام شخص کو امی کہنا اور اس کے لیے یہ سمجھنا کہ جناب اسے بڑے علم آ جائیں گے، یہ علم کی توہین ہے. لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہنا کہ بغیر پڑھے علم آ گیا، تو دراصل اللہ نے آپ کو وہ بڑائی عطا فرمائی ہے، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں کہ بڑے بڑے استاذ تو آپ کے قدم چومتے ہیں لیکن آپ کا سر نیاز اپنے استاد کے سامنے جھکتا ہے جو رب العالمین ہے. تو آپ کا رتبہ سب سے بڑا ہے. اور قرآن اسی کو کہا الرحمن علم القرآن، ہمارے شاگرد کو دیکھنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کو دیکھو کہ جسے قرآن کے ذریعے ہم نے ترتیب دی ہے. اور سید عالم خود فرماتے ہیں ادبنی ربی فاحسن تادیبا، میرے رب نے مجھے آداب سکھائے ہیں اور بہت اچھے آداب بتائے ہیں. یعنی میں نے ادب و آداب اپنے رب سے سیکھے ہیں. اور جب مصطفیٰ نے اپنے رب سے ادب و آداب سیکھے تو فرمایا کہ احسن تادیبا، میرے رب نے اس کو کمال تک مجھے آداب سکھایا. اور آداب جب سکھا کر رب کریم نے آپ کو اس کائنات میں بھیجا تو بڑے بڑے ادیب اور باخلاق آپ کے قدموں کو چومنے لگے، بلکہ اخلاق بھی آپ کے آگے جھکنے لگا. تو رب پھر آپ کے بارے میں اور قرآن آپ کے بارے میں کہہ اٹھا کہ انک لعلی خلق عظیم، محبوب خلق لوگوں پر سواری کرتا ہے اور تو خلق عظیم پر سواری کرتا ہے. تو یہ دیکھیں جملہ جہد سے اللہ رب العالمین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فضیلت عطا فرمائی ہے. اور یہ الامیہ آپ کی سب سے بڑی فضیلت ہے، الامیہ یہ آپ کی سب سے بڑی فضیلت ہے. اور الامیہ سب سے بڑی فضیلت کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ کو علم جو دیا گیا وہ قرآن کے ذریعے دیا گیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کی نبوت کا سب سے بڑا معجزہ قرآن تھا، جس کا تعارف امی کرا کر کیا گیا کہ آپ پڑھے تو کسی سے نہیں ہیں لیکن وہ کتاب آپ پر اتاری گئی ہے جو بڑے بڑے عالموں کے سینے پر نہیں اتاری گئی، بڑے بڑے نبیوں کے سینوں پر نہیں اتاری گئی، آپ کے سینے پر اتاری گئی. اس لیے کہ آپ ہی کو خدا نے علم اولین اور آخرین کے لیے تجویز کیا تھا، اور علم اولین اور آخرین کے جملہ باتوں کو قرآن میں رکھا اور قرآن کو اٹھا کر آپ کے سینے میں عطا فرمایا. اور پھر بھی ارشاد فرما محبوب اگر تیرا تعارف عالم کہہ کر کرائیں تو بات کچھ اور ہے، لیکن امی کہہ کر تیرے علم کی جلوہ گریاں دکھائیں تو بات کچھ اور ہے. کہ یہود جب حضور کے پاس آتے اور وہ جانتے تھے کہ جناب انہوں نے پڑھا کسی سے نہیں ہے، آؤ مناظرہ کریں ان سے. نصرانی جب حضور کے پاس آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب پڑھا کسی سے نہیں ہے، آؤ مناظرہ کریں اس سے. اگر پہلے عالم کہہ دیتے حضور کو تو وہ آنے میں ذرا جھجکتے اور کچھ مزید کوئی اپنے لیے نکھار لے کر آتے. لیکن جب سید عالم کو امی کہہ دیا گیا تو وہ یہ سمجھے کہ جناب کسی درس گاہ میں جا کر انہوں نے تاریخ تو پڑھی نہیں، علم تو پڑھا نہیں، پہنچ گئے حضور کی بارگاہ کے اندر اور حضور کے سامنے ایسے گاڑی عربی بولنا شروع کی انہوں نے اور ایسے غزلی اشعار بولنا شروع کیے جو اہل عرب بہت کم استعمال کرتے تھے. جب سید عالم کے سامنے انہوں نے کلام کرنا شروع کیا، ان کے ذہن میں تو یہ تھا کہ ان کا تو کوئی استاد ہی نہیں ہے، کیونکہ شاگرد کے علم کا اندازہ اس کے استاد سے لگایا جاتا ہے، بھائی بڑے استاد کا شاگرد ہے، لہذا اس سے بات کرنے میں ذرا تحمل کرو، صبر کرو. اب انہیں یہی نہیں پتا کہ رسول اللہ شاگرد کس کے ہیں، وہ دنیا کے لوگوں پر نظر کرتے ہوئے جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے تو رب کریم نے اپنی استادی اور اپنی بلندی کو ظاہر کرنے کے لیے مصطفیٰ کو کہا محبوب ہمارا کلمہ پڑھنا شروع کر، ہمارا کلام پڑھنا شروع کر. جب سرکار نے ان کی عربی کے جواب میں قرآن پڑھنا شروع کیا تو ان کی زبانیں گنگ ہو گئی، ایسے الفاظ انہوں نے کبھی نہیں سنے تھے، ایسے کلمات کبھی نہیں سنے تھے. اور امام احمد رضا نے اس کیفیت کی غمازی کی، یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے جھکے ہوئے ہیں، تیرے آگے یوں ہے مل کر کہیں دبے لچے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان ہے. فرما فآمنوا باللہ ورسولہ نبی الامی. انشاءاللہ اس کی اور جہتیں ہیں جو تصوف سے تعلق رکھتی ہیں. انشاءاللہ العزیز میں آپ کی خدمت میں قرآن کی دیگر آیات کے ضمن میں آنے والے درس قرآن میں لفظ امی کی وضاحت جو ہمیشہ میں کرتا رہا اس کو تو میں نے دو جملوں میں ذکر کر دیا. اب وہ باتیں جو اس سے پہلے درس میں نہیں آئی ہیں لیکن وہ ایمان کو مزید جلا دینے کے لیے تھی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفتیں امیت کو سمجھنے کے لیے بڑی عمومی ہے. ایک جملہ مزید سن لیجئے تاکہ آنے والے درس کو اس کو ہم کنٹینیو کریں کہ جو حضور کی رسالت کے لیے معجزہ ضروری ہے. نبی جب رسالت کا دعویٰ کرتا ہے تو معجزہ پیش کرتا ہے. کیا کرتا ہے بولیے؟ معجزہ پیش کرتا ہے. مرزا ملون نے جب دعویٰ کیا تو جتنی اس نے اس پر بکواس کی سب جھوٹی نکلی, سب اس پر جھوٹی نکلی. آج ایک جماعت کہتی اس کو جھوٹا نہیں بولو, تو ہم یہ کہتے ہیں وہ بھی کذاب, اس کے ماننے والے بھی کذاب, اس کی تعریف کرنے والے بھی کذاب. اس لیے کہ نبوت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی. نہ کوئی ذل نبی ہے, نہ کوئی بروزی نبی ہے, نبوت کا وہ کوئی جرا کا سلسلہ نہیں. اب سنیے, سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جب عام ہے اور خاص ہے, وسیع ہے, مطلق ہے, تو آپ کے معجزات بھی مطلق ہیں. اور اس معجزات کو خدا نے دو چیزوں میں تشکیل کیا ہے. ایک تو آپ کی ذات ہی کو آپ کی نبوت کا معجزہ بنایا. آپ کو باہر سے کسی چیز کو ثابت کرنا یہ تو ہم پر بڑا فضل ہے کہ لو میری یہ بھی شان ہے, لیکن اللہ نے آپ کا وجود جو سر سے لے کر پاؤں تک بنایا, یہ خود آپ کی اتنی عظیم کون سی نبوت جو تمام دنیا کو گھیری ہوئی ہے, اس کی ہیبت اگر آپ کے دل میں آئے گی تو ان کلمات سے آپ کی چاشنی زیادہ بڑھے گی. کیونکہ وہ نبوت جس کے اندر موسیٰ پناہ لے رہے ہیں, وہ نبوت جس کے دامن میں حضرت ابراہیم آ رہے ہیں, تو جتنی عظیم, اتنی بھاری, اتنی بھرکم, اتنی معظم نبوت جو ہے, اس کی دلیل آپ کا وجود خود ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ جس کی اتنی بڑی نبوت کے لیے دلیل آپ کا وجود بنے, تو یہ کہنا حق نہ ہوگا کہ جیسے ہے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی. تو ایک تو آپ کی ذات ہی ایسی ہے کہ آپ کی نظیر نہیں آ سکتی. لہذا اسماعیل دہلوی کا بکواس کرنا اور یہ کہنا کہ خدا چاہے تو ایک کن سے کروڑ محمد بنا دے, یہ اس کے کفر کے لیے, اس کی گمراہی کے لیے کافی ہے. رب کریم کے بارے میں شاعر نے بڑا خوب کہا کہ قدرت نے مصطفیٰ کو بنا کر قلم توڑ دیا ہے, اس لیے کہ اب مصطفیٰ جیسا کوئی ہو نہیں سکتا. اس لیے خدا کہتا فلا و رب کا محبوب, خدائی بنائی ہے لیکن جس کو بنا کر فخر کیا محبوب وہ تو ہے. تو دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہمیں اس راستے سے شربت محبت مصطفیٰ سے سیراب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور آگے انشاءاللہ آیت نمبر 158 کی مزید تشریح میں آپ کی خدمت میں متعدد آیات کے ضمن میں ذکر کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین اسے ہمارے قلب و جگر کے اندر اتارے اور اس پر عمل کرنے کی, اور اس محبت الہ اور محبت رسول کے ذریعے اللہ ہمارے اور ہمارے بچوں کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب